السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کا طریقہ اور حج کی فضیلت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں. الحمدللہ، آج ہم جس بات کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم جانیں کہ حج کی کیا فضیلت ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی اگر ہم حج کرنا چاہ رہے ہیں تو حج کا طریقہ کیا ہو، کیونکہ اتنا پیسہ خرچ کر کے جب انسان جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ عبادت قبول کرے اور یہ فریضہ قبول کرے. اور ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنی بڑی فرض عبادت کو بغیر جانے بوجھے چلے جاتے ہیں، اور ان سے وہاں پر بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے ان کے حج میں کوئی کمی بیشی کر دے. لہٰذا حج پر جانے سے پہلے ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم حج کی پوری معلومات کر کے جائیں. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خذو انی مناسککم، کہ لے لو مجھ سے حج کے طریقے یا سیکھ لو مجھ سے حج کے طریقے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کیسے سکھایا، حج کرنا، حج کے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا اس کے سنن اور مستحبات ہیں، حج کیوں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے حج کے حج مبرور ہونے کی کیا نشانیاں ہیں، یعنی حج مبرور نیکیوں سے بھرا ہوا حج کیسا ہو یا حج مقبول کیسا حج ہو. اور سبحان اللہ، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ جب تک ہم نے حج نہیں کیا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ روزہ سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن جب حج کیا تو پتہ چلا کہ اس میں تو ساری عبادتیں شامل کر دی گئی ہیں اور یہ سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے، سبحان اللہ، حج. کیونکہ اس میں انسان ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو، ابھی پیدا ہوا ہو اپنی ماں کے رحم سے، سبحان اللہ. یعنی ہمارے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو حج اتنی بڑی عبادت ہے. جب حج اتنی بڑی عبادت ہے اور حج مبرور اور مقبول کیسے ہو، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے پھر ہمیں، یعنی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ایسا حج کریں جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، ایسا حج ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر مبنی ہو، یعنی آپ نے جیسے حج کیا تھا یا آپ نے جیسے ارشاد فرمایا ویسا حج ہو. تو ایسے حج کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا طریقہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا حج کا طریقہ کیا تھا، آپ نے کیسے حج کیا یا آپ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، سبحان اللہ. اور ہمیں رسول اکرم کی بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا تھا. پہلی بات تو حج ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے، یا کس کی یاد دلاتا ہے، یا کون سے نبی کی یاد دلاتا ہے ہمیں حج، آپ بتائیں گے؟ جی ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی پوری فیملی کی یاد دلاتا ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اس بات پر موٹیویٹ کرتا ہے، یہ جذبہ یا یہ عبادت ہمیں ہمارے اندر ایک عزم، ایک حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ پوری فیملی نے کیسے قربانی دی. ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، کہ کیسے انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، اپنا شہر چھوڑا، اپنے ایون ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دیا، بے آب ہو گیا وادی میں، تنہا وہاں چھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر اپنا دوست قرار دیا، کتنا بڑا لقب ان کو ملا، اور کیسے فرما بردار بیٹے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو باپ بھی تیار اور بیٹا بھی تیار. جب بیوی نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہا اللہ کا حکم ہے، تو بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی کتنی فرما برداری. یعنی پورا حج ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور حج اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کی یاد میں ہے، دیکھا جائے تو کہ پوری ان کی قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں. انہوں نے ہی اور ان کے بیٹے نے مل کر ہی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور انہی کے طریقے پر چلنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اسوہ ابراہیمی پر چلو، اور ہمیں اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ہے. تو سبحان اللہ, یہ حج ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے, یہ حج ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سکھاتا ہے. جب بھی حج کا مہینہ یا موسم آتا ہے, آپ دیکھیں ہمیں کیا یادیں تازہ ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں, ان کا بتوں کو توڑنا, ان کا اپنے شہر سے ہجرت کرنا, اپنے والد کی باتیں سننا لیکن اس کے باوجود انہیں جواب نہ دینا, پھر شہر شہر گزر کر مکہ پہنچنا, مکہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر. پہلے تو بیوی کو چھوڑ دیا, بیٹے کو چھوڑ دیا, جب بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر واپس آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ گئے. پھر جب بیٹا دوڑ دھوپ کی عمر کی قابل ہوا تو اس کو ذبح کرنے کا حکم آیا کہ قربان کر دو اسے, اس کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. سبحان اللہ, کیسے والد ہیں وہ, کیسے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور وہاں ان کو ہٹا کر, بیٹے کو ہٹا کر ایک جانور بھیج دیا, اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر, اور کعبۃ اللہ بھی تعمیر کرتے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان اللہ, کی پوری فیملی, پورا خاندان ہمیں کیا سبق دے رہا ہے, ان سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دو, اللہ کی خاطر اپنا گھر بار, اولاد, بیوی, بچے سب قربان. ایسی فرما برداری آج کسی کے پاس ہے؟ ایسا ایمان ہم میں سے آج کسی کے پاس ہے؟ آپ بتائیں, کون ہے جو آج اللہ کی خاطر بری عادتوں کو چھوڑ دے؟ کون ہے جو اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دے؟ اور میں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ آج ہماری پسندیدہ چیز کیا ہے. ہم اس قربانی پر, ہم اس عید کے موقع پر, ہم اس حج کے موقع پر, ہم اس عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی ایسی کون سی بری عادت ہے جو قربان انہیں چھوڑنے کو تیار ہیں, اور ہماری ایسی کون سی پسندیدہ چیز ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کو تیار ہیں؟ کیا پسند ہے آج ہمیں, لباس, زیورات, جیولری, پیسہ یعنی مال و دولت, یا کوئی ہماری کوئی ایسی عادت, جو کیا چیز آج ہم چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی خاطر, اور ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم اپنے اوقات میں سے وہ کون سے اوقات نکال سکتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دے دیں؟ اپنے مال میں سے, اپنی تمام چیزوں میں سے کیا چیز ہم نکال کر قربانی دے سکتے ہیں؟ آپ بتائیں. جانور دینا تو ایک الگ بات ہے, وہ تو ہے ہی اجر کا باعث, اور جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی وہ تو ایک مطلب یعنی وہ تو کوئی بہانہ نہیں کرے گا, ضرور جانور قربان کرے گا. لیکن اس کے علاوہ ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں. آپ خود اپنے دل کا جائزہ لیں اور آپ خود سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا دے سکتے ہیں, کیا قربان کر سکتے ہیں, کس چیز کی قربانی دے سکتے ہیں. یہ حج دراصل ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کی یاد دلاتا ہے. کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, سبحان اللہ, میری تو بہت پسندیدہ آیت ہے, یقین جانیے کہ سبحان اللہ, یہ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ, میں سب کچھ تیرے لیے کرنے کو تیار ہوں, بس تو مجھے حکم تو دے, ہر حکم کے آگے میں سر جھکانے والا ہوں. ہم میں سے کتنے بندے ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر, اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں, اپنا سر کو جھکا دیں, اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آیا ہمارے سامنے ہم فوراً سمعنا وطاعنا کہہ دیں, کیلو کال نہ کرے کہ اچھا کل سے کروں گی, پرسوں سے کروں گی, کیا کروں, معاشرے کا دباؤ ہے, اب بچوں کی خوشی کے خاطر تو کرنا ہی پڑتا ہے, تھوڑے بہت تو رسم و رواج نبھانا ہی پڑے گا. ہمارے پاس تو کتنے بہانے ہوتے ہیں نا. تو سبحان اللہ, حج کا موقع ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں یاد دلاتا ہے, ان کے پورے خاندان کی قربانیاں یاد دلاتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام, جو غلط بات کہتے ہیں لوگ کہ اسلام عورت کو سیکنڈ درجہ دیتا ہے, بہت ہی بڑی جھوٹی بات ہے یہ, جبکہ اسلام عورت کو سب سے اونچا مقام دیتا ہے, بلکہ مردوں سے بھی آگے مقام دیتا ہے. اور اس کی دلیل حج ہے. اصل میں اسلام کا جو سب سے بڑا فریضہ ہے پانچ فرائض میں سے, اس میں سب سے بڑا فریضہ حج کے فریضے میں سعی ہے. اور سعی ہمیں کس کی یاد دلاتا ہے, کس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں سعی میں, کس کے قدموں کو فالو کرتے ہیں آپ جب سعی کرتے ہیں تو؟ جی بالکل, حضرت حاجرہ کے. حاجرہ کون تھی, ایک خاتون تھی یا کون تھی؟ ایک خاتون تھی نا, اور کیا سارے مرد حضرات دوڑتے ہیں اس خاتون کے قدموں کے نشانات پر؟ دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے ہیں؟ ایون وہ خاتون جہاں تیز دوڑی تھی تو وہاں پر مردوں کو حکم ہے کہ تم بھی تیز دوڑو وہاں پر. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر عورت کا مقام اور مرتبہ اور درجہ کیا ہوگا جو اسلام نے دیا ہے عورت کو؟ کتنا ایلیویٹ کرتا ہے اسلام عورت کے مقام اور مرتبے کو, اس کے درجے کو, کہ سبحان اللہ उसकी यानी बहनें हैं बेटियां हैं तो उनकी शादी अच्छे से परवरिश करने से लेकर शादी तक उनके लिए जन्नत की बशारत है। माँ की खिदमत पर जन्नत की बशारत है। माँ का दर्जा 3 गुना ज्यादा है बाप के मुकाबले में। इससे बढ़कर औरत को क्या दर्जा चाहिए? सुभान अल्लाह, जो इस्लाम देता है उसे, इस्लाम उसे डिग्रेड नहीं करता कि उसके जिस्म को बरहना करके एडवर्टाइज में पेश कर दे। नहीं, इस्लाम इस तरह से मसावत का दर्स नहीं देता, झूठी मसावत का दर्स कि अच्छा दोनों बराबर बोझ उठाएंगे, मर्द भी कमाए औरत भी कमाए। नहीं, इस्लाम ऐसा नहीं कहता है। इस्लाम कहता है कि कमाने की जिम्मेदारी मर्द पर है, औरत को आराम से प्रिंसेस की तरह बिठाकर घर रखो और उसके खाने पीने की जिम्मेदारी तुम पर है, मर्द पर है। उसके हाथ में कोई बोझ कोई थैला ना थमाओ, तुम उठाओ, तुम मर्द हो। सुभान अल्लाह, इस्लाम ने तो औरत को यह मुकाम दिया है। तो हजरत हाजरा की याद दिलाता है हमें यह हज उनकी कुर्बानी की, और उनकी कुर्बानी की अल्लाह ताला ने किस कदर उसको काबिल कदर ठहराया, उनके साया मशकूरा कि उनकी सही किस कदर काबिल कदर ठहरी कि तमाम लोगों का, तमाम मर्दों का भी हज नहीं हो सकता जब तक कि वो सही ना करें, उस खातून हजरत हाजरा के नक्श कदम पर ना दौड़ें, तब तक उनका हज भी मुकम्मल नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मजमूई तौर पर आप देखें कि यह हज हमें क्या याद दिला रहा है कि आप अल्लाह ताला की नजरों में तभी जज सकते हैं, तभी आप ऊंचा मुकाम पा सकते हैं, तभी आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं जब आप अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान ना करें, अल्लाह ताला की खातिर कुर्बानी देने वाले ना बने, अल्लाह के लिए अपना सब कुछ लगाने वाले ना बने। तो सुभान अल्लाह, फिर सबसे बढ़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है कि वो शिर्क से बेजार थे। जो आता है ना कि आज भी हो जो इब्राहिम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। सुभान अल्लाह। तो तसव्वुर कीजिए कि कैसे वो फरमाबरदार बीवी थी, कैसे वो फरमाबरदार बेटे थे, और कैसे फरमाबरदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे कि जब भी उनको कोई हुक्म मिला फौरन उसे पूरा कर दिखाया। अल्लाह ताला खुद उनके बारे में गवाही देता है कि कद सद्दक्त रुया इन्न कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, ए इब्राहिम तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। सुभान अल्लाह। और बेटे कैसे फरमाबरदार कि जब बाप ने जिक्र किया कि बेटा मैं तुम्हें ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तो बेटे कहते कि या अबती फलमत उमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन। सुभान अल्लाह, ये जुमला तो इतना अच्छा लगता है, दिल चाहता है कि इसको हर एक को पकड़ कर सुनाए कि कैसे वो बेटे थे कि ए अब्बा जान जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सुभान अल्लाह, कैसे बेटे। तो पूरी फैमिली दरअसल कुर्बानी की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। और फिर जब उनसे काबतुल्लाह की तामीर का काम लिया गया तो तामीर करने के बाद भी कोई उनको फखर और गुरूर नहीं बल्कि इस बात की फिक्र है कि अल्लाह ताला से कबूल फरमा ले। लिहाजा काबतुल्लाह की तामीर करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह ताला तो कबूल फरमा से तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुभान अल्लाह। तो जब काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, ए इब्राहिम लोगों को या लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया इस बे आबाद वीराने से बाहर आबादियों तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया ऐलान करना तुम्हारा काम है और इसे लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। सुभान अल्लाह, आप देखें कि कुरान में उनका यह ऐलान यहाँ पर सब्त कर दिया गया और आज पूरे लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज नहीं पहुंची लेकिन ये मैसेज पहुंच रहा है कि लोगों को हज के लिए इज्ने आम दे दो, बुलाओ उनको हज के लिए। और क्यों हज करें? यानी हज एक कसीरुल मकासिद और कसीरुल फवायद इबादत है, यानी इसमें इतने फायदे हैं, इतने इसके मकासिद हैं बहुत ज्यादा। तो जो लोग भी हज को जाते हैं वो उसके फायदे वहां देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, कि कितने उसके फायदे हैं, यानी दीनी फायदे भी हैं दुनियावी फायदे भी हैं कि उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला खुद फरमाते कि लियशहदु मनाफिया लहुम, लोग यहां आए और आकर देखें कि हज में उनके लिए कैसे कैसे दीनी और दुनियावी फायदे हैं। सुभान अल्लाह। अब सोचिए जरा कि जो हज्जाज इकराम होते हैं, जो हज करने वाले होते हैं, अपना घर बार अहलो अयाल अपनी तमाम मसरूफियतें छोड़कर अल्लाह के घर की ज्यारत के लिए इतने लंबे सफर पर निकल खड़े होते हैं, किस लिए? खालिस अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए, अल्लाह पर तवक्कुल करके। इन इंसान के अंदर एक खास कैफियत पैदा हो जाती है और जब वो खालिस अल्लाह की रजा के लिए सब हर किस्म की तकलीफ उठाता है, परेशानी बर्दाश्त करता है, तो यकीनन इसमें वो तस्किया का बायस बनता है, यानी उसके नफ्स का तस्किया होता है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ लिबास पहनने वाले, मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोग एक ही जगह पहुंचते हैं, एक सेंटर, एक मरकज पर। सुभान अल्लाह। उनको सबको वहीं तवाफ करना है, वहीं सही करनी है, اور سب کو اپنا قومی لباس اتار کر ایک جیسا لباس پہننا ہے. سبحان اللہ, ہر کوئی سفید چادروں میں ہوتا ہے. کتنا یعنی کتنا وہ منظر ہی کتنا خوبصورت ہوتا ہے, آپ خود سوچیں ذرا. جب حاجی حج کے لیے احرام پہنتے ہیں تو کیسے ان کی ماشاءاللہ یعنی وہ سب اپنا لباس اتار دیتے ہیں, اپنی جو آئیڈینٹیٹی ہے وہ اتار دیتے ہیں اور احرام کی دو چادریں پہن لیتے ہیں. سبحان اللہ, اتنا سادہ فقیرانہ لباس مساوات کی ایک ایسی عملی تعلیم دیتا ہے ہمیں جس کی مثال دنیا کی کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی. چاہے امیر ہو, فقیر ہو, شاہ ہو, گدا ہو, عربی ہو, اجمی ہو, شرقی ہو, غربی ہو, سبھی لوگوں کا لباس ایک جیسا. حالانکہ زبانیں سب کی مختلف, لیکن اس وقت سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک جاری ہے. سبحان اللہ, ایک ہی رخ پر چلنے والے, ایک جیسے الفاظ, توحید کے الفاظ کہنے والے, اور سب ایک ہی رب کو پکارنے والے, سب ایک ہی رب کے آگے سجدہ ریز ہونے والے. اس وقت زبان پر کوئی رنگ, نسل, وطن کا نام نہیں ہوتا ہے. جو قوموں کی تراشیدہ بت ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ایک قوم, قوم رسول ہاشمی. تو حج ہمیں ایک امت کا درس دیتا ہے, سب کا ایک ہی رنگ ہے, یعنی اللہ کا رنگ, صبغت اللہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے حج ہمیں. حرم میں داخل ہونے کے بعد جو پابندیاں ہم پر لگائی جاتی ہیں وہ ساری پابندیوں کو ہم پورا کرتے ہیں. احرام کی پابندیاں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلامتی, عزت اور احترام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ, یہ سب ہمیں حج سے ملتا ہے الحمدللہ. تو آپ محسوس کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کا کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں بچتا جس کی تعلیم ہمیں حج کے دوران نہ ملتی ہو. اتحاد کی تعلیم ہے, انفاق کی تعلیم ہے, قربانی اور ایثار کی تعلیم, نظم و ضبط کی پابندی کی تعلیم, ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم, پھر دعوت و جہاد کی تعلیم, یکسوئی اور یکجہتی کی تعلیم, مساوات اور آپس میں اخوت, محبت, مواقعات کی تعلیم, امن و سلامتی, اور ایک امت کے ساتھ ہمارا رویہ اور برتاؤ کیسا ہو, وحدت ملت کی تعلیم, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا جاتا ہے, پھر سنت کی اتباع کرنے کی تعلیم اور عقیدہ توحید کی تعلیم. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر آپ سوچیں کہ اتنے بڑے فائدے حج میں حاصل ہوتے ہیں. تو جب ایک حج کو جانے والا حج کو جائے تو اس کو ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے, تو کتنی اچھی اس کی تربیت ہوگی. جب وہ واپس لوٹے گا تو سبحان اللہ اس کا کیا حال ہوگا کہ اس نے وہاں پر سب لوگوں کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کی, لوگوں کے ساتھ نظم و ضبط اور پابندی سے رہا, اور ایک امت کی حیثیت سے, یعنی امت واحدہ ہونے کی حیثیت سے وہاں پر اس نے وہ تمام کام انجام دیے جو اس کے اوپر فرض تھے. پھر تلبیہ پڑھنا, اور پھر اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس کے ساتھ, نہ ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان دنوں میں اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, کہ ان مخصوص دنوں میں خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت سے. فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, یعنی پورے راستے میں, سفر میں, مشعر الحرام میں, مزدلفہ کی پہاڑی کا نام ہے مشعر الحرام, اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو, اور اس طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور جو سب سے پسندیدہ کلمہ ہے حج کے دوران کہنے والا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, بادشاہی اسی کی ہے, حمد اسی کے لیے سزاوار ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ, ترمذی کی حدیث ہے یہ. تو یہی اللہ تعالیٰ کی تکبیر, اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تکبیر کرتے ہیں, اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, وہ کلمات ہم دہراتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں, تلبیہ پڑھتے ہیں, اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اسی طریقے پر ہم حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور حج ہی ہوتا ہے, اس میں حج اکبر یا حج اصغر نہیں ہوتا. پہلے کے لوگ عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہتے تھے. تو سبحان اللہ, ایسی کوئی بات نہیں کہ حج چھوٹا اور بڑا ہو, حج حج ہی ہے, اور اس کا بہت زیادہ اجر ثواب ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اس کی فضیلت میں کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے موجودہ اور گزشتہ, عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہوں, اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. سبحان اللہ. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے, اور من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجا کا یوم ولدتہ امہ. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا, اس دوران کوئی بےہدہ بات یا گناہ نہ کیا, وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جانا تھا. سبحان اللہ. پھر بار بار حج اور عمرہ محتاجی اور فقر کو دور کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بار بار حج اور عمرہ کرو بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. اور جہاد ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل رسول اکرم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ حج مقبول. اور حج اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ, حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی, پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا فرمایا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. تو یہ حج کی فضیلت تھی اور حج ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حج کو جانا ہے تو حج کے لیے کیا کیا تیاری ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا رشتہ داروں سے معافی مانگنا ضروری ہے, تو جی نہیں ضروری بالکل بھی نہیں ہے. لیکن ایکچولی کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ اپنے گناہوں سے بالکل پاک ہو کر لوٹتے ہیں حج مبرور میں, حج مقبول میں, تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ جو آپ سے ناراض ہو تو اس کی ناراضگی دور کر دیں, اور کوئی آپ سے بات بند کی تھی تو اس سے بات شروع کر دیں. تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے بالکل بھی, لیکن گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے بخشش کروانے کا جذبہ اور سفر پر جانے سے قبل اپنے اہل و عیال سے, جو بھی اگر وہ ناراض ہے تو ان کی ناراضگی دور کر دیں. قرض کی ادائیگی, اہل و عیال کے لیے نصیحت اور وصیت. قرض کی ادائیگی ضروری نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس ہے پیسہ اتنا بچا اور آپ کے پاس قرض ہے تو آپ قرض ادا کر کے جائیں تو زیادہ اچھا ہے. پھر اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, عمرے اور حج کی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں. عمرے اور حج کی گنتی کرنے سے پرہیز کریں. عمرے اور حج کے بعد لوگوں سے مبارک تعریف تحائف کی امید نہ رکھیں. اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے سے پرہیز کریں. اپنی نفلی عبادت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں, کیونکہ یہ بھی ایک ہمارے پر ایک ریا آ جاتی ہے کہ الحاج فلاں فلاں, تو الحاج اپنے نام کے آگے نہیں لگانا چاہیے. صحابہ نے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا. پھر حج سے پہلے جو مادی ضروریات ہیں کہ سفر میں خرچ ہونے والی رقم رزق حلال سے ہو. سفر حج کے لیے کوشش کی جائے کہ نیک اور علم رکھنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. حج اور عمرے کے مناسک, دعائیں اور طریقہ کار کے بارے میں پہلے سے علم حاصل کیا جائے. آپ یہ دیکھیں بہت زیادہ ضروری ہے حج کے لیے پہلے سے علم حاصل کرنا. قرآن اور مسنون دعائیں یاد کر لی جائیں, اور اگر یاد نہ ہو تو کارڈز رکھ لیے جائیں دعاؤں کے. روانگی سے پہلے جسمانی صحت کا خیال رکھا جائے, اور جو بھی ہے آپ کی اپنی دوائیاں وغیرہ ساتھ رکھی جائیں تاکہ وہاں پر پریشانی نہ ہو. اب یہ چیزیں چاہے تو ساتھ میں رکھیں, چاہے تو ضروری نہیں, وہاں پر بھی آج کل سب ہر چیز اویلیبل ہے الحمدللہ. روانگی سے پہلے کی جو تیاری ہے, احرام کی نیت سے غسل کیا جائے, جسم پر خوشبو لگائیں, مرد لگائیں عورتیں نہیں. فرض نماز ادا کر لیں جو بھی نماز کا وقت ہے, تو احرام کا لباس پہنیں, اور احرام مردوں کے لیے دو سفید چادریں ہیں بغیر سلی ہوئی, اور عورتوں کے لیے جو ان کا لباس ہے وہی ان کا احرام ہوگا, اور اس کے اوپر ان کو عبایا پہننا پڑے گا. نہیں, عورتوں کے لیے لازم ہے کہ لباس کے اوپر عبایا ضروری ہو. نیت کے الفاظ ادا کریں گے, زبان سے ادا کیے جائیں گے, تلبیہ پکاریں گے اور مسنون دعائیں پڑھیں گے. تلبیہ کے بعد کی مسنون دعائیں پڑھی جائیں گی, اور گھر سے نکلتے ہوئے سفر کی دعائیں پڑھیں گے. پھر جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں تو ان کے لیے پہلے عمرہ کی نیت وہ کریں گے. تو جو لوگ انڈیا پاکستان سے آتے ہیں یا یہاں سعودی عرب سے جاتے ہیں, سعودی عرب سے جانے والوں کے لیے طائف میقات ہے, اور انڈیا پاکستان والوں کے آنے کے لیے ان کو اپنے ملک سے ہی احرام کی چادریں پہن لینا ہے. اور جدہ ایئرپورٹ پر آپ احرام نہیں پہن سکتے کیونکہ آپ میقات سے اندر آ جاتے ہیں, لہٰذا آپ کو احرام پہلے سے پہن کر نیت کر لینی ہے. جدہ میقات نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. جو لوگ بھی فلائٹ سے آ رہے ہیں انڈیا پاکستان سے, ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے ملکوں سے یا جب وہ پلین میں اعلان کریں وہاں سے آپ احرام پہن لیں اور وہیں سے نیت کر لیں, ممبئی سے, دہلی سے, کراچی سے, لاہور سے, جہاں سے بھی آ رہے ہوں. اور جدہ ایئرپورٹ پر وہ لوگ اتریں گے, وہاں سے پھر بسز سے مکہ جائیں گے. مکہ میں داخل ہونے کے آداب, حرم کی ممنوعات کا خیال رکھا جائے, گری ہوئی چیز نہیں اٹھا سکتے وہاں سے, غیر مضر جانوروں کا شکار نہ کریں, گھاس نہ کاٹیں, شہر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں, اسلحہ لے کر نہ جائیں. مسجد میں داخل ہونے کے آداب, مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں, اور مستحب ہے کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنا مستحب ہے, یعنی اس میں کوئی ضروری نہیں ہے, یہ چیز کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے. پھر وہاں داخل ہونے کی دعا, اور وہاں کا یعنی جو تہیہ ہے حرم کا تہیہ طواف ہے اصل میں, یعنی داخل ہوتے سے پہلے طواف کرنا. حرم کے لیے تحیت المسجد نہیں ہے. اب یہاں پر تھوڑی دیر ہم رک جاتے ہیں. دیکھیں حج تین قسم کا ہوتا ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے نا حج تین قسم کا ہوتا ہے. کون کون سے حج ہے, کسی کو نام یاد ہے, کوئی لکھ کر بھیج سکتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی معلومات بھی دیکھیں. جی ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ. حج تمتو, حج قران اور حج افراد. ٹھیک ہے, حج تمتو اور حج قران یہ پسندیدہ حج ہے. حج افراد مجبوری میں, یہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہے تو اس میں کیا جا سکتا ہے, لیکن کوئی حج نہیں وہ بھی کیا جا سکتا ہے حج. تو حج قران میں عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے. حج تمتو میں پہلے صرف عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے, بعد میں کھول دیا جاتا ہے, پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہنتے ہیں وہیں سے مکہ سے یا منا سے. اور حج افراد میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے, اس میں عمرہ نہیں ہوتا. تو پسندیدہ حج کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے علم ہوتا یا مجھے معلوم ہو جاتا اس بات کا تو میں حج تمتو ہی ارادہ کرتا, لیکن آپ نے قربانی کا جانور ساتھ لے لیا تھا اور آپ کو یہ بات پہلے سے پتہ نہیں تھی, لہٰذا آپ نے حج قران کیا تھا, یعنی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا. تو لہٰذا حج تمتو یا حج قران میں سے حج تمتو پسندیدہ ہے. ہم حج تمتو کا مسنون طریقہ ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں. میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ آنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا, جیسے کہ انڈیا پاکستان کے لوگ کرتے ہیں. وہ لوگ زیادہ تر حج تمتو ہی کرتے کیونکہ بہت دن پہلے سے آ جاتے ہیں, لہٰذا پہلے عمرہ کا احرام پہنتے ہیں پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں. 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کو مکہ میں اپنی قیامگاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا, یعنی اب دوبارہ کب احرام باندھیں گے حج تمتو والے؟ 8 ذوالحجہ کو باندھیں گے, جہاں مکہ میں وہ رہ رہے تھے اسی جگہ سے باندھیں گے احرام. احرام باندھنے سے پہلے لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنا, کیونکہ انہوں نے پہلے عمرہ کر کے احرام اتار دیا تھا, اب لہٰذا جب دوبارہ احرام پہنیں گے حج کے لیے تو حج کی نیت کرنا ہوگا ان کو, تمتو والوں کو. احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا. بیمار آدمی کا احرام باندھتے وقت اللہم محل لی حیث حبستنی, اے اللہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک لیا, کہنے نے مشروط نیت. ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا. احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا, اللہم ہذہ حجۃ اللہ ریا فیہا ولا سمعہ, یا اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے. دیکھیے پہلے ہی حج میں کہہ دیا گیا کہ دکھاوا اور شہرت کے لیے نہ ہو, تو آپ الحاج کیسے لگا سکتے ہیں پھر حج کرنے کے بعد اپنے آگے, کیونکہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں مطلب. پھر 8 ذوالحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل, یعنی پہلے تلبیہ کہتے ہوئے منیٰ پہنچنا اور وہاں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنا. اب دیکھیں رسول اکرم نے قصر کی تھی تو ہم بھی قصر کریں گے منیٰ میں نمازیں. 5 نمازیں کیسی ہوں گی؟ ظہر عصر مغرب عشاء اور دوسرے 9 تاریخ کے صبح کی فجر, یہ 5 نمازیں. اور قصر فجر اور مغرب میں کوئی قصر نہیں ہے, صرف ظہر عصر اور عشاء میں قصر ہے کہ جو 4 فرض ہے وہ 2 فرض ہو جائیں گی. نفل نمازیں آپ کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن چونکہ قصر کریں گے آپ تو لہٰذا سنتیں نہیں پڑھیں گے آپ. پھر 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کو فجر کی نماز آپ نے وہاں پڑھ لی تھی, پھر طلوع آفتاب کی وجہ جیسے سورج نکل جائے اس کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے, تکبیر مطلب اللہ اکبر, تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ, اور تلبیہ تو آپ کو معلوم ہوگا, امید ہے سب کو یاد ہوگا تلبیہ, کہتے ہوئے منیٰ سے عرفات روانہ ہونا. پھر عرفات کے دن روزہ نہ رکھنا, یعنی حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے عرفے کے دن, غیر حاجی جو ہوں گے وہ روزہ رکھیں گے 9 تاریخ کو. پھر عرفات میں داخل ہونے سے پہلے وادی نمرہ میں قیام کرنا, ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا, اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان دو اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا. اب دیکھیں جو عرفات کا دن ہے وہ بہت اہم ہے, ایکچولی دیکھا جائے تو عرفات ہی حج ہے, جس کا عرفات میں قیام نہ ہوا اس کا حج ہی نہیں ہوا سمجھے. تو عرفات بہت اہم ہے, زیادہ تر صبح 9 بجے یا 8 بجے وہاں سے بسیز نکل جاتی ہیں منا سے عرفات کے لیے, کچھ لوگ پیدل چل نکلتے ہیں جب, اور عرفات کا پورا میدان کہیں پر بھی آپ چلے گئے تو کافی ہوگا, یعنی ضروری نہیں کہ آپ مسجد نمرہ ہی جائیں, اور مسجد نمرہ جو ہے تھوڑا حصہ اس کا منا میں ہے, تو مسجد نمرہ سے آپ کو ادھر آگے جانا پڑے گا جہاں عرفات ہے اس کا میدان ہے. تو آپ عرفات میں جائیں گے, اور مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے, وہاں پر مسجد نمرہ میں جانا ضروری نہیں ہے, صرف آپ عرفات کے میدان میں چلے گئے تو کافی ہوگا. اب وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا, جو امام حج ہے ان کا خطبہ سننا ہوگا, اور دوسرا ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان, اذان ایک ہی ہوگی لیکن اقامتیں دونوں کی الگ الگ ہوں گی, باجماعت ادا کرنا, اور یہ نمازیں قصر ہوں گی, دو دو ہوں گی, ظہر کی 4 دو ہو جائے گی اور عصر کی 4 دو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو جو مین امام کی نماز نہ ملے تو جو آپ کے ٹینٹ میں آپ کے خیمے میں یا آپ کے گروپ میں جو کوئی ایک پرسن ہو تو اس کی امامت میں نماز پڑھ لینا وہاں پر, یہ بھی جائز ہے. جی نوٹ ڈاؤن کر لے تو اچھا ہے, ورنہ پھر آپ یہ اس کا لیکچر کا ریکارڈنگ بھیج دی جائے گی تو وہ بھی آپ کو ریکارڈنگ سے بھی آپ سن سکتے ہیں, لیکن ابھی نوٹ کر لے تو اچھا ہے. پھر اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہونا اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں پر بھی جگہ ملے وقوف کرنا، یعنی تھوڑی دیر کھڑے رہنا ہے وہاں پر، قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور نبوی دعائیں مانگنا، اور درمیان میں تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ بھی کہنا۔ عرفات کا دن سب سے اہم ہے۔ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو عرفات میں جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں اتنی دعائیں کریں قبلہ رخ ہو کر، قرآنی نبوی دعائیں، خود اپنی ذاتی دعائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ساتھ میں کرتے جائیں۔ لا الہ الا اللہ بار بار کہیں، تکبیر کہیں اللہ اکبر، تلبیہ بھی کہتے جائیں۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر غروب آفتاب کے بعد، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر، سبحان اللہ، دیکھیں یہ ہے حج نبوی۔ یعنی آپ رسول اکرم کی اتنی سنت فالو کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت وہاں ہو گیا عرفات میں، لیکن نہیں پڑھیں گے آپ مغرب، کیونکہ رسول اکرم نے ایسا کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا۔ یہ آپ کا خود کا عمل یہ تھا کہ آپ نے مغرب کا وقت وہاں پایا لیکن نماز نہیں پڑھی، اور وہاں سے چل دیے مزدلفہ کی طرف۔ تو مزدلفہ یعنی عرفات سے آپ نکلیں گے، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے عرفات میں، حالانکہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ پھر مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ قصر کر کے اکٹھی ادا کریں گے۔ تو عشاء میں قصر ہوں گی، چار فرض کی جگہ دو فرض ہو جائے گی، لیکن مغرب کی تین فرض میں کوئی قصر نہیں ہوتی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ مغرب کی تین فرض ہی پڑھنا پڑے گا۔ رات کو سو کر گزارنا، اور 10 ذوالحجہ کی نماز فجر، جو نماز فجر ہے، معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنا، یعنی جو وقت ہے اول وقت میں ادا کر لینا، سمجھے؟ یعنی مزدلفہ میں آپ کو وہاں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کے بعد آرام کرنا ہے، وہاں پر کوئی عبادت کے لیے جاگنا نہیں ہے، لیٹ جانا ہے، تھوڑی دیر اگر نیند لگ گئی تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ رسول اکرم نے ایسے ہی کیا تھا۔ اور پھر فجر کی نماز اول وقت پر پڑھ کر، پھر نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں پر بھی جگہ ملے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے پہلے خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر اور تحلیل کہنا، توبہ اور استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا۔ یعنی فجر تو آپ باجماعت جلدی پڑھ لیں گے، تو فجر کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورج نکلنے تک خوب دعائیں کرنا ہے، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر، تکبیر، تحلیل اور تحمید کرنا ہے سورج نکلنے تک۔ پھر سورج یعنی طلوع آفتاب سے پہلے سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا روانہ ہونا ہے، اور راستے میں وادی محصر سے تیزی سے گزرنا ہے۔ ایک وادی وہاں آتی ہے بیچ میں، جب آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف واپس جاتے ہیں تو وادی محصر کہتے ہیں اس کو، جہاں پر ابرہہ کے لشکر کو شکست ہوئی تھی۔ مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب مطلب سورج نکلنے کو کہتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب رمی کے لیے جائیں گے تو تلبیہ کہنا بند کر دیں گے۔ اور رمی کیا ہے؟ یعنی آپ جب مزدلفہ سے نکلے دعائیں کرنے کے بعد، اب وہاں سے سیدھا مینا پہنچے، مینا میں آپ رمی کرنے گئے، جہاں پتھر مارے جاتے ہیں، اور یہ بھی حج کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس کو کرنا ضروری ہے۔ تو صرف آپ اس دن جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اسے کچھ پکا کر کھانا، یعنی اب یہ 10 تاریخ کا دن ہے آپ کا، اس کو یوم النہر کہتے ہیں۔ مزدلفہ میں آپ نے مشعر الحرام پر رات گزاری، آرام کیا، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد خوب دعائیں کی، وہاں سے نکل گئے، مینا پہنچے، مینا سے سیدھا رمی کرنے گئے جمرہ عقبہ کی۔ جمرہ عقبہ کی رمی کرتے وقت تلبیہ کہنا بند کر دیا آپ نے، اور تلبیہ کہنا بند کر دیا، رمی کر لی۔ رمی کرنے کے بعد اب آپ کو وہاں سے واپس آنا ہے۔ 10 تاریخ کے دن بہت زیادہ مصروف دن ہے حاجی کے لیے، یعنی اس دن بہت سارے کام کرنا ہے حاجیوں کو، کہ آپ نے رمی عقبہ کی رمی کی، اس کے بعد وہاں سے واپس آئے، قربانی کی، اور مردوں کے لیے بال منڈوانا ہے، سر کے بال نکالنا ہے، اور عورتیں تھوڑا سا حصہ کاٹیں گی بالوں کا۔ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا، اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا ہے، اس کو تحلیل اول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مینا سے مکہ جا کر طواف کرنا، زمزم پینا، پھر کچھ حصہ سر پر بہانا۔ اب حاجی کے لیے کیا ہے کہ جیسے وہ قربانی دے گا، احرام اتار لے گا، احرام کے بعد جو اپنا سادہ لباس ہے وہ پہن لے گا، اور اب وہاں سے سیدھا جائے گا وہ مکہ، اور مکہ جا کر اس کو طواف افادہ کرنا ہے، جو کہ فرض ہے، حج کا رکن ہے وہ۔ اگر آپ نے طواف افادہ نہیں کیا تو حج نہیں ہوا آپ کا، سمجھے؟ تو میدان عرفات میں ٹھہرنا، احرام پہننا، طواف اور سعی، یہ سب کیا ہے؟ حج کے رکن ہے اصل میں۔ تو اس دن آپ طواف افادہ کریں گے، زمزم پیئیں گے، اور کچھ حصہ سر پر بہائیں گے، اور حج تمتو کرنے والے کے لیے صفا مروہ کی سعی کرنا، اور مکہ سے مینا واپس آنا، یعنی جو تمتع کرنے والے ہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ طواف کے بعد سعی بھی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں, کیونکہ جو قارن ہوگا حج قران کرنے والا اس کو سعی کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن کر لے تو اچھا ہے. تو صفا مروہ کی سعی کر کے مکہ سے واپس منا جانا ہے. اب حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف افادہ کر کے, اس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں, طواف حج بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, یاد رکھیں آپ, جو 10 تاریخ کے دن کیا جائے گا جو حاجیوں پر فرض ہے. تو یہ طواف افادہ اور سعی کرنے کے بعد واپس منا چلے جانا, چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے. تو منا واپس آ جائے گا وہ, یعنی 10 تاریخ کی رات تک منا واپس آ جائے گا. اب دوسرا دن 11 کا نکلے گا, بھیا میں تشریق شروع ہو گئے, سمجھے, 11, 12, 13 ذوالحجہ کی راتیں منا میں گزارنا. جو سورج جب نصف النہار پر پہنچ جاتا ہے زوال کے وقت, یعنی جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے, اس کے بعد جمرہ اولا, جمرہ وسطی اور جمرہ اقبا کی بالترتیب رمی کرنا. یعنی اب 11 تاریخ کو کیا کرنا ہوگا مینا میں حاجی کو, جیسے ہی ظہر کا وقت جو زوال کا وقت ہے وہ گزر جائے, اس کے بعد تینوں جمرات کی بالترتیب رمی کرنا ہے, 7 کنکریاں مارنا ہے. جمرہ اولا, جمرہ وسطی کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا ہے, لیکن جمرہ اقبا کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس دن آپ, پہلے دن تو آپ نے صرف جمرہ اقبا کی رمی کی تھی 10 تاریخ کو, ہے نا. اب 11 کو کیا کرنا ہے, جمرہ اولا, جمرہ وسطی, جمرہ اقبا. پہلے جمرہ اولا کو کریں گے, پھر جمرہ وسطی کو کریں گے, پھر جمرہ اقبا کو کریں گے. پھر قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے, لہٰذا صرف مینا میں ہی رہیں آپ لوگ. انہیں آج کے دور میں کوئی بھی نہیں جاتا ہے مکہ, صرف 10 تاریخ کو آپ جا کر طواف کر کے آ گئے تھے طواف پر سے ہی. اب آپ کو مینا میں ہی رہ کر روزانہ کنکریاں مارنا ہے, اور دن بھر وہاں پر مینا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. باجماعت نماز ہو سکے تو باجماعت نماز پڑھیں, نہیں ہو سکتی باجماعت نماز خواتین سے تو اپنے خیموں میں نماز پڑھ لیں, قصر کر کے نماز پڑھیں گے. فجر کی نماز تو پوری پڑھیں گے, 2 فرض, 2 سنت, 2 فرض. ظہر کی 2 رکعت ہو جائے گی, 4 فرض کی بجائے 2 فرض ہو جائے گی, اور عصر کی بھی 2 فرض ہو جائے گی, اور عشاء کی بھی 2 فرض ہو جائے گی. تو اب یہاں پر آپ کو مینا میں کثرت سے ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا, تحلیل, تکبیر, حمد و ثنا, توبہ اور استغفار, اور کثرت سے دعائیں مانگنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے پہلے اپنے آبا اور اجداد کا ذکر کرتے تھے, بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو ان چمکنے والے دنوں میں, ایام تشریق میں. تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ دن اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. پھر 12 ذوالحجہ کو مینا سے واپس آنا ہو تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مینا سے نکلنا ہوگا. اگر ادروائز 13 تاریخ تک آپ وہاں رہ رہے ہیں مینا میں, تو پھر 13 تاریخ کی صبح رمی کر کے پھر مینا سے واپس آنا ہے. پھر مکہ پہنچ کر اور گھر جانے سے پہلے طواف ودا کرنا ہے, تو حج مکمل ہو گیا, سمجھے. یہ حج تمتع کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے, اب طواف کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ حج کر رہے ہیں اس میں طواف, یعنی پہلے عمرہ ہے تو اس میں سب سے پہلے طواف کرنا ہوگا آپ کو. طواف کے لیے وضو فرض ہے. حجر اسود کے استلام سے تلبیہ پکارنا بند کر دیں. دوران طواف تلاوت قرآن مجید, تسبیح, تحلیل اور دعا اور اذکار پڑھ سکتے ہیں. حجر اسود کے سامنے پہنچ کر سیدھے ہاتھ سے حجر اسود کو اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں, اور طواف کا پہلا چکر شروع کریں. آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے, اور اگر آپ حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو بس ہاتھ بلند کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. اگر آپ نے حجر اسود کو چھوا نہیں تو ہاتھ کو چومنا نہیں ہے, اگر چھوا ہے ہاتھ سے تو پھر ہاتھ کو چوم سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہاتھ بلند کر کے صرف دور سے ہاتھ بتا کر بھی وہ ہاتھ کو چومتے ہیں, تو یہ بات صحیح ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, عورتیں شرعی پردے کی پابندی کرتے ہوئے طواف کریں. مرد طواف کے دوران اپنا دایاں کندھا کھلا رکھیں. مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے, تھوڑا تیز چلیں گے تیزی سے. تو آپ دیکھیں کہ مردوں کو جو احرام کی چادر ہے اوپر کی, وہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں, جو رائٹ والا کندھا ہوگا مردوں کا وہ کھلا رہے گا, لیکن عورتیں تو اپنے پردے کی پابندی کے ساتھ کریں گی. رکن یمانی کے قریب پہنچنے پر اس کو صرف چھونا مسنون ہے, اگر چھو نہیں سکتے تو اشارہ بھی نہیں کرنا ہے. حجر اسود سے پہلے, یعنی جب آپ حجر اسود سے گزر کر پورے واپس آتے ہیں تو اس سے پہلے رکن یمانی ہے, تو اس کو چھونا تو مسنون ہے لیکن اس کو اشارہ نہیں کرنا ہے اگر چھو نہیں سکتے تو. ہر چکر کے شروع ہونے پر حجر اسود کو استلام کریں. استلام کرنا مطلب بوسہ دینا, اور اسی طرح 7 چکر پورے کریں, لیکن آج کل کے دور میں تو بالکل پاسبل نہیں ہے بوسہ دینا, لہٰذا دور سے ہی آپ کو اشارہ کرنا پڑے گا. اور طواف آپ کو حتیم سے باہر کرنا ہوگا, حتیم کے اندر سے آپ طواف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. آخری چکر کے اختتام پر بھی حجر اسود کا استلام کریں, یعنی جب چکر ختم کا ہو رہے ہیں آپ کے, 7واں چکر کمپلیٹ ہو گیا, تب بھی حجر اسود کا استلام کر کے واپس آپ کو نکلنا ہے وہاں سے. یہ رکن یمانی ہے اور یہ حتیم ہے اصل میں. हती में सब गोल दायरा बना हुआ है, क्योंकि उन लोगों के पास जब जगह चीजें कम थी तो उन्होंने इतना हिस्सा छोड़ दिया था काबतुल्ला का। फिर तवाफ के बाद तवाफ के साथ चक्कर पूरे होने पर वत्तखज़ में मकाम इब्राहिम व मुसल्ला पढ़ते हुए मकाम इब्राहिम की तरफ आना है। मकाम इब्राहिम के पीछे जहां कहीं नफिल नमाज पढ़ने की जगह मिले दो रकत नफिल नमाज पढ़ना है। पहली रकत में सूरह काफिरून, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ना मसनून है। फिर दुआएं मांगे और आब जमजम पिए और आब जमजम का चुल्लू भर पानी सर पर डालें अगर पॉसिबल हो तो, वरना नहीं। फिर जो मुकाम मुल्तजिम है जो काबतुल्ला का दरवाजा है उसके सामने खड़े रहकर खूब दुआएं मांगे पॉसिबल हो तो। अब फिर यहां से सही के लिए सफा पहाड़ी की तरफ कुरानी आयत इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह पढ़ते हुए जाएं। यह जैसवद आज के दौर में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लिहाजा सीधा आप सफा मरवा की तरफ चले जाएं। यानी हजरत अस्वद को चूमते हुए जाना या उसको हाथ लगाते हुए जाना सही से पहले जरूरी नहीं है। जमजम वहां हर जगह अवेलेबल है तो आप पी भी सकते हैं और अपने सर पर एक चुल्लू पानी डाल भी सकते हैं। अब उसके बाद सही शुरू होती है सफा मरवा, तो आपको इन सफा वल मरवा तो मिन शाइरिल्लाह कहते हुए जाना है। सफा पहाड़ी पर इतना ऊपर चढ़े कि काबा नजर आ जाए, दुआ की तरह हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कह देना और आखिरत की मसनून दुआएं मांगना है। सफा से मरवा तक अल्लाह का जिक्र करते हुए एक चक्कर मुकम्मल करना है। यानी सफा से शुरू करेंगे आप तो मरवा पर एक चक्कर खत्म होगा। मरवा पर भी सफा की तरह दुआएं मांगना है। सब्ज जो ग्रीन कलर के सुतून है उसके दरमियान थोड़ा तेज चलना है, लेकिन औरतें अपनी नॉर्मल रफ्तार से चलेंगी, मर्द थोड़ा तेज दौड़ेंगे। सफा मरवा के सात चक्कर मुकम्मल करना है। सातवें चक्कर पर एक अंगुष्ठ बाल काटकर एहराम की हालत से बाहर आ जाना है, ये औरतों के लिए है। और मर्द जो है वो पूरा सर मुंडवाएंगे, हल्क करवाना अफजल है। तीन दफा रसूल अकरम ने उन लोगों के लिए दुआ की जो पूरा सर मुंडवाते हैं, चाहे तो कसर भी करवा सकते हैं, सिर्फ जिसको हम कटिंग कहते हैं, तो कटिंग लेकिन बार्बर शॉप पर ही करनी है। बार्बर के साथ अपने हाथ से कहीं के सर के बाल काट लेना मर्दों के लिए जायज नहीं है, यानी उनके पास खुद मशीन है तो वो खुद अपने सर का हल्क करवा सकते हैं। और जब जो बाजमात नमाज वहां पढ़ी जाएगी तो उस वक्त मर्दों को अपने कंधे कवर कर लेने होंगे, यानी उमरा के लिए तवाफ के लिए उन्होंने जो कंधा खाली किया था अपना खुला किया था राइट वाला, अब उनको कंधों पर चादर डाल लेनी होगी, क्योंकि मर्दों की नमाज दोनों कंधों पर चादर डाले बगैर पूरी नहीं होती। ये बात याद रखें, आप लोग सब अपने घर के मर्दों को बताएं ये बात जी। तो ये हज तमत्तो था। हज कुरान का मस्तून तरीका सेम वैसा ही है, लेकिन वैसे कि एहराम आपको उतारना नहीं है। एक बार मैं आपको सुना देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। हज कुरान का मस्तून तरीका, मीकात से उमरा और हज दोनों की नीयत से एहराम बांधना, मक्का पहुंचकर उमरा अदा करना लेकिन उमरा की सही के बाद हजामत न बनवाना और न ही एहराम खोलना, बल्कि हालत एहराम में ही हज के दिनों का इंतजार करना। आठ ज़िलहिज्जा को जोहर की नमाज से पहले तलबिया कहते कहते मीना पहुंचना और वहां पर जोहर, असर, मगरब, इशा और नौ ज़िलहिज्जा को नमाज फजर वक्त पर बाजमात अदा करना। उसके बाद वही काम करने हैं जो हज तमत्तो के हैं। हज कुरान करने वालों पर कुर्बानी अदा करना वाजिब है, जैसे कि हज तमत्तो पर वाजिब है। जो शख्स कुर्बानी की इस्तेआत न रखता उसको 10 दिन के रोजे रखने चाहिए। हज कुरान का एहराम बांधने के लिए कुर्बानी का जानवर साथ ले जाना मसनून है। हज कुरान अदा करने वाले शख्स के जिम्मे तीन तवाफ वाजिब है, एक उमरे का, दूसरा हज का और तीसरा तवाफ विदा। हज कुरान अदा करने वालों पर एक ही सही वाजिब है जो उमरा और हज दोनों के लिए किफायत करेगी। जो कुरान है अगर तवाफ उमरा की बात सही करने से पहले उमरा और हज दोनों की नियत कर ले तो ये एक सही उमरा और हज दोनों के लिए काफी होगी इंशाल्लाह, लेकिन अगर चाहे तो वो उस दिन दोबारा भी सही कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। तो ये हज कुरान था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तवाफ के दौरान की चीजें थी और सही की भी आपको बता दी गई। अब देखिये जो अरकान हज है, हज के जो अरकान है वो चार है, याद रखे, एहराम, वकूफ अरफा यानी अरफे के मैदान, जो अरफात के मैदान में जाना आपका, तीसरा तवाफ ज़ियारा यानी तवाफ इफादा, चौथा सही। ये चार हज के रुकन है, अगर कोई एक भी ना हुआ तो हज नहीं होगा। फिर जो हज के वाजिबात हैं वो सात हैं। हज के वाजिबात, मीकात से एहराम बांधना है आपको, मगरिब तक अरफात में वकूफ करना, सूरज तुलू होने से थोड़ा पहले तक रात मुज़दलिफा में गुजारना, अय्याम तशरीक की रातें मीना में गुजारना, पांचवा जमरात को कंकरियां मारना, छठा जमरे अकबा की लमी के बाद हजामत बनवाना यानी सर मुंडवाना मर्दों का, सातवां तवाफ विदा करना। तो आप देखिए, याद रखें कि हज का कोई रुकन अगर छूट जाए, अदा ना हो तो हज ही नहीं होता। لیکن حج کے واجبات میں سے کوئی واجب ادا نہ کرنے پر ایک قربانی لازم آتی ہے، ایک دم دینا پڑے گا آپ کو، اور حج کی سنتوں میں سے کوئی سنت ادا نہ کرنے پر کوئی فدیہ یا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو حج کی شرائط مردوں کے لیے مالدار ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، صحت مند ہونا، راستے کا پرامن ہونا، حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا۔ مانگ تانگ کر حج نہیں کیا جا سکتا، زکات کے پیسوں پر حج نہیں کیا جا سکتا، بالکل یاد رکھیں، زکات کے پیسوں پر حج اور عمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر عورتوں کے لیے دو شرائط ایکسٹرا ہیں کہ اس کے محرم کا ساتھ ہونا اور حالت عدت میں نہ ہونا۔ تو یہ خاص باتیں تھیں۔ احرام پہننے کے بعد کوئی دو رکعت ثابت نہیں ہے سنت سے۔ اب آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، امید ہے کہ حج کا طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے۔ طواف افادہ، یہ تو مین طواف ہے، طواف افادہ حج کا طواف ہے اصل میں، اس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں، اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، اس کو طواف حج بھی کہتے ہیں۔ یہ فرض ہے آپ کے اوپر کرنا، لازم ہے، ورنہ حج نہیں ہوگا، جو 10 تاریخ کے دن کیا جاتا ہے طواف افادہ۔ جمرات میں جو ہے کنکری ماری جاتی ہے، 7 کنکریاں مارنا، اور وہ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حج کے دوران پیریڈ شروع ہو جائے تو سارے ارکان آپ کو ادا کرنے، نہیں منا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، بس آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور طواف نہیں کریں گے۔ لیکن پیریڈ ختم ہونے کے بعد آپ پھر دوبارہ سے غسل کر کے احرام کی نیت سے آپ طواف کر لیں گے انہیں حج کے دنوں میں۔ مسجد عائشہ جا کر بار بار عمرہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، عمرہ ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ میقات ہی نہیں ہے، تو عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ زمزم کھڑے ہو کر پینا بھی مستحب ہے، پی سکتے ہیں آپ۔ مینا میں جب قصر کریں گے تو سنت نہیں پڑھیں گے، کیونکہ عبداللہ بن عمر نے کہا تھا اگر مجھے سنت ہی پڑھنا ہوتا تو میں فرض پوری نہ پڑھ لیتا، لیکن نفل نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں مینا میں، لیکن سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ جی، آپ دیکھیں پیریڈز آپ کو اگر آ جاتے ہیں تو آپ کو، اگر آپ وہاں پر مکہ میں رہ رہے ہیں اتنے دن، آپ کی ابھی ٹکٹ باقی ہے اور آپ کی فلائٹ دیر سے ہے، تو آپ کو پیریڈ ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا اور آپ کو طواف افادہ کر کے ہی آنا پڑے گا وہاں سے۔ اور اگر یہ 13-14 تاریخ تک کے آپ پیریڈ سے فارغ نہیں ہو رہے ہیں تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ حالت پیریڈ میں ہی، یعنی حیض کی حالت میں ہی آپ کو طواف کر لینا پڑے گا، طواف افادہ، اور ایک قربانی دے دینی پڑے گی۔ واللہ عالم۔ حج تمتو کے لیے نہیں، آپ حج تمتو میں، اگر آپ حج تمتو کر رہے ہیں تو، لیکن 7 تاریخ کو اگر آپ حج تمتو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو احرام اتارنا بھی وہ نہیں ہوگا نا، مطلب ایک ورتھ نہیں ہوگا آپ کے لیے، پھر تو حج قران کرنا زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اتنا عین وقت پر جو جاتا ہے اس کے لیے حج قران ہی زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ پھر بار بار پھر احرام اتارنا، پھر دوبارہ پہننا، تو اس سے بہتر ہے 7 تاریخ کو جانے والے حج قران کر لیں، لیکن جو لوگ پہلے سے جاتے ہیں وہ حج تمتو کریں۔ جی، جو لوگ حج تمتو کرتے ہیں تو عمرہ کرنے کے بعد، جب ان کا حج کا عمرہ ہو جائے گا پہلے، تو اس کے بعد ان کو قصر کرنا ہوگا۔ جی ہاں، یعنی حلق اور قصر دونوں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، قرض لے کر حج کر سکتے ہیں بالکل، اگر آپ کے پاس لوٹانے کی استطاعت ہے، جیسے کسی کی سیلری آ رہی ہے یا پھر کسی کے اینڈ آف سروس پیسے ملنے والے ہیں، یا کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کی چیزیں بیچ کر اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے، تو کوئی بات نہیں، قرض لے کر حج کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، بیٹی دامد حج کروا سکتے ہیں ان کے پیسے سے، کوئی حرج نہیں، اگر وہ خوشی خوشی کروا رہے ہیں تو بالکل بہت اچھی بات ہے۔ چہرے کا نقاب، آپ دیکھیں کہ اس میں، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ قافلے آتے تو ہم کسی چیز سے اوٹ کر لیتے تھے چہرے کو، جب قافلے گزر جاتے تو ہم چہرے سے وہ اوٹ ہٹا دیتے تھے، تو آج کل تو قافلے ہی قافلے ہیں، تو آپ ہلکا سا کوئی پردہ ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ دوپٹے کا کونا ڈال لیا یا ماسک لگا لیا، اس طرح سے کر لیں آپ۔ جی جی، سفر میں بھی وتر پڑھنا ہے آپ کو، اور 3 وتر ہی پڑھنا ہے، عشاء میں قصر ہوگی، 4 فرض میں 2 فرض ہو جائے گی، لیکن وتر تینوں پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ چہرے کے نقاب کا، آپ دیکھیں چہرے پر کپڑا ٹچ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہت غلط بات ہے جو ہمارے یہاں پر یہ پہنچائی جاتی ہے کہ چہرے کو کپڑا ٹچ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا ہم کو۔ آپ چہرے پر کوئی بھی کپڑا ڈال لیں، اگر آپ قافلوں کی وجہ سے چہرے پر کپڑا ڈالنا چاہتی ہیں تو آپ ڈال سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ چہرے کو ٹچ ہوا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نقاب، اسپیشل نقاب مت لگائیں جس میں سے 2 آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، آپ یا تو ایسا کر سکتے کہ گھونگھٹ کی طرح کا پردہ ڈال لیں، یا ماسک لگا لیں، یا پھر کوئی دوپٹے کا کونا لٹکا لیں چہرے پر، جو چہرے کو لگے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے، جی بالکل، پیریڈ ڈیلے کرنے کی ٹیبلٹ آپ کھا سکتی ہیں اگر آپ کو کوئی اس سے سائڈ افیکٹ نہ ہوتا ہو تو، کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام میں عورتیں پردہ، آپ دیکھیں وہ ابایا پہنے بھی ہوں گی اپنا، اور اگر ان کو جہاں لگتا ہے کہ مرد حضرات ہیں تو وہاں پر اپنے دوپٹے کے کونے سے اپنے چہرے کو تھوڑا کور کر لیں۔ جی، اگر ضعیف ہیں اور کچھ بیماری ہے تو ان کی طرف سے ان کا بیٹا یا شوہر کنکریاں مار سکتے ہیں۔ پریگننٹ وومن، اس کو سارے ارکان حج ادا کرنے پڑیں گے، صرف کنکریاں مارنے کے لیے چاہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو بھیج سکتی ہے۔ جی، خود کی کمائی سے حج کر سکتے ہیں، یا شوہر کے پاس ہے اتنا پیسہ تو اس سے کر سکتے ہیں، وراثت میں آپ کو اپنا پیسہ ملا ہو تو اس سے کر سکتے ہیں۔ جی، اگر عرفات میں الگ سے بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ظہر اور عصر ملا کر پڑھنی پڑے گی، 2-2 رکعت قصر کر کے۔ جی جی بالکل، آپ دیکھیں جو ہلکی پھلکی خوشبو والی چیزیں ہیں نا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے مطلب یعنی آپ کے پاس ہینڈ لوشن ہے، کیونکہ وہاں پر ہاتھ وغیرہ کافی ڈرائی ہو جاتے ہیں، تو ہینڈ لوشن استعمال کر سکتے ہیں، اس کی جو خوشبو ہے وہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. اسپیشل جو پرفیوم ہے وہ نہیں لگانا ہے بس، کیونکہ اس زمانے کی جو خوشبو ہوتی تھی بہت ہی اسپیشل ہوتی تھی، تو حج میں مطلب اپنے آپ کو انسان ایک طرح سے اچھا محسوس نہ کرے کہ ایک غرور تکبر میں، یا پھر یہ کہ خوشبو لگانے سے ایک تھوڑا ایک الگ وہ فیلنگ آتی نا، تو وہ خوشبو نہیں لگانی ہے آپ کو. جی ہم مرد حضرات اور عورتیں بار بار احرام چینج کر سکتے ہیں، احرام کی چادریں چینج کر سکتے ہیں جتنی بار چاہیں. اگر آپ کے پاس احرام کی چادریں دو ہے تو آپ ایک چینج کر کے ایک دھو کر ڈال دیں پھر دوسری پہنے، کیونکہ اگر روز بھی چینج کرنے تو آپ چینج کر سکتے ہیں احرام کی چادریں. اور عورتیں بھی روزانہ لباس تبدیل کر سکتی ہیں، غسل کر سکتی ہیں، بالوں سے نہا سکتی ہیں. یعنی احرام کی حالت میں آپ کو اپنے یعنی سر پر کپڑا باندھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، کوئی سفید احرام عورتوں کے لیے ثابت نہیں ہے. جو ان کا رنگین لباس ہوگا، جو ان کا رنگین عبایا ہوگا، وہی ان کا احرام ہوگا عورتوں کا. اور مردوں کے لیے دو سفید چادریں ہوں گی. اور اپنی چادروں کو مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی اپنا لباس روزانہ غسل کر کے، آپ کے خیمے میں اگر الحمدللہ اتنی فیسلٹی ہے تو آپ جو ہے ہوٹل کے کمروں میں، تو آپ روزانہ غسل کر کے نہا کر اپنا لباس تبدیل کر سکتی ہیں. بس احرام کی پابندیاں آپ کو پوری کرنی ہوگی. اگر آپ روزانہ نہا رہی ہیں اور بالوں کو سلجھانا ہے تو ہلکے پھلکے بالوں کو سلجھا سکتی ہیں، زور زور سے نہیں کرنا ہے. یعنی جان بوجھ کر بال نہیں کاٹنا ہے، توڑنا نہیں ہے، لیکن اگر کنگھی کرتے ہوئے بال سلجھاتے ہوئے بال نکل جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ مسلسل سر پر کپڑا باندھے رکھیں، کہیں سے ثابت نہیں ہے. جب آپ خیموں کے اندر ہوتی ہیں آپ سر پر سے کپڑا ہٹا سکتی ہیں. جی ہاں، ظہر کی نماز کے لیے پہلے آپ جو ظہر اور عصر ملا کر عرفات میں قصر کریں گے، تو پہلے ظہر کی دو رکعت پڑھ لیں گے اور سلام پھیر دیں گے، پھر عصر کی نیت کریں گے اور دو رکعت پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے. جی ہاں، حج بدل کروا سکتے ہیں، لیکن جن سے حج بدل کروا رہے ہیں ان کا پہلے اپنا خود کا حج ہونا ضروری ہے. میقات پر پہنچ کر احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہو سکے تو بہتر ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن یہ احرام کے فرائض میں سے نہیں ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں وہ لوگ سواریوں پر سفر کر کے آتے تھے، اونٹوں پر، تو گرد سے بہت اٹ جاتے تھے، اس وجہ سے غسل کرنے کے لیے کہا گیا تھا. آج کے دور میں آپ اپنے گھر پر آپ نے غسل کر لیا اور جہاں میقات ہے وہاں سے احرام پہن لیا تو کافی ہے. جی بالکل، آپ دیکھیں عورتیں تو دن بھر وضو کریں گی نا، وضو کریں گی، غسل کریں گی، منہ بھی دھو سکتی ہیں، تو وہ بالکل ٹاول سے، ٹیشو سے پوچھ سکتی ہیں، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. نقاب، اسپیشلی جو نقاب ہے، علماء اس کو منع کرتے ہیں، جو جس میں سے دو آنکھیں دکھائی دے اس کو نقاب کہتے ہیں اصل میں، تو وہ نقاب منع کرتے ہیں، لیکن کپڑا ڈالا جا سکتا ہے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی چیز سے وہ اوٹ کر لیتی تھی اپنے کپڑے کو، سوری اپنے چہرے کو، تب دوپٹے کا کونا ڈال لیں یا کوئی سادہ کپڑا لٹکا لیں چہرے پر اور وہ چہرے کو ٹچ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ جیسے جہاں سے آپ میقات سے آپ نے نیت کر لی احرام کی، وہاں سے حرم پہنچنے تک کہ آپ نقاب لگا سکتی ہیں، اور جب عمرہ شروع کریں گی تو تب آپ کو نقاب ہٹا دیں، کوئی کپڑا ڈال لیں چہرے پر، ویسا بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل، کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں ہے، صرف شکار کیا ہوا جانور نہیں کھا سکتے آپ، آپ کتنی بھی خوشبو والے پھل ہوں، فروٹس ہوں، سب کھا سکتے ہیں. جی بالکل، فیس واش کر سکتے ہیں احرام کے دوران، غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، بالوں سے بھی نہا سکتے ہیں آپ احرام کے دوران. احرام پہننے کے بعد واپس جدہ جانا، یعنی حج کی نیت سے مکہ جانے کے بعد جدہ جانا کہیں سے ثابت نہیں ہے اصل میں، جدہ اہل ہل میں نہیں آتا ہے وہ. جی گھونگھٹ جیسا آپ چہرے پر نکال لیں تو کافی ہو جائے گا. اسکارف پر وضو کرتے وقت مسا کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں کہیں سے ثابت تو نہیں ہے یہ اصل میں، کیونکہ خواتین جب اندر رہتی ہیں تو ان کو مسا کرنے کے لیے اپنے کوئی مجبوری نہیں ہے، تو ان کو اسکارف ہٹانا پڑے گا مسا کرنے کے لیے، اور مسا وضو کے فرائض میں سے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. جی نہیں، پورے حج میں چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، ایسا کہیں نہیں، حج تو چار دن کا ہی ہوتا ہے، چار پانچ دن کا، تو جہاں قافل ہے تو وہاں تو آپ کو چہرہ کور کرنا ہی ہوگا کسی نہ کسی چیز سے نا. اگر جو چہرے کا پردہ کرتے ہیں تو وہ تو چہرے کا پردہ وہاں بھی کرتے ہیں سب لوگوں کے سامنے، تو کرنا ہوگا آپ کو. بال غلطی سے ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایون اگر آپ کنگھی کر، آپ کو یہ چار پانچ دن میں اپنی کنگھی بھی تو کرنا پڑے گا نا، بال آپ کو سلجھانے پڑیں گے، تو ہلکا ہلکا سلجھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر آپ لوگ حج اور عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں تو آپ کو پلین میں ہی احرام پہن لینا پڑے گا، جدہ میقات نہیں، یہ بات یاد رکھیں. پہلے سے آپ حج اور عمرہ کی نیت سے ہی آ رہے ہیں تو آپ جدہ میں احرام پہن ہی نہیں سکتے، یہ غلطی ہوتی ہے، سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے لوگوں سے، جو ایک لاعلمی کی مسٹیک ہے. تو آپ کو وہ تین دن حالت احرام میں رہنا پڑے گا جدہ میں، آپ کو پہلے سے احرام پہن لینا پڑے گا، یا پھر ادروائز آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ جدہ سے واپس میقات جائیں اور پھر وہاں سے میقات سے احرام پہن کر آئیں. جی عمرہ کی یا حج کی نیت کرنے کے بعد جب احرام پہن کر نیت کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی دو رکعت ثابت نہیں ہے. جیسے میقات بہت دور ہوتی ہے نا، تو میقات سے اگر آپ نے نقاب لگا لیا اور پھر جب عمرہ کرنے کے لیے آپ مکہ پہنچے اور حرم میں داخل ہو رہے ہیں، تو تب نقاب نکال لیں اور کچھ ہلکا سا چہرے کو کور کر لیں کسی چیز سے، دوپٹے کے کونے سے، اس طرح سے. جی آپ خوشبو والا فیس واش یوز کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جو اس کی جو نارمل خوشبو رہتی ہے اس میں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ طواف زیارت کے بارے میں سوال تھا، اور تحلل اول اور تحلل ثانی کس کو کہتے ہیں، تو 10 ذوالحجہ کو قربانی کے بعد مکہ آ کر طواف زیارت، یہ طواف افادہ کرنا فرض ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا، یعنی قربانی اور دم سے نہیں یہ کام پورا ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کو طواف افادہ کرنا ضروری ہے. اور کسی شرعی عذر کی وجہ سے سمجھے نہیں، 10 ذوالحجہ کو طواف زیارت اگر نہ کیا جا سکے تو 11, 12, 13 تک کر سکتے ہیں، کسی بھی دن اگر 11, 12, 13 تک کر لیے تو اس پر کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے. پھر طواف زیارت ڈیلے کرنے کی صورت میں 12 یا 13 ذوالحجہ کو طواف زیارت اور طواف ودا دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے، ایک ساتھ تو کافی ہوگا. اور چونکہ جو حج کا طواف ہے، طواف زیارہ، یہ حج کا رکن ہے، اس لیے اس کے نہ کرنے پر دم یا فدیہ دینے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، آپ کو طواف افادہ کرنا ہی ہوگا چاہے حالت حیض میں ہی کیوں نہ ہو. تو طواف زیارت کیے بغیر حائضہ کا اس نیت سے طائف یا جدہ یا ریاض وغیرہ چلے جانا کہ حیض کے بعد واپس آ کر طواف زیارت کر لیا جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے. وہ خاتون جو طواف زیارت سے پہلے حائضہ ہو جائے اور کسی ایسے دور دراز ملک سے آئی ہو کہ جہاں سے دوبارہ آنا ممکن نہ ہو اور فلائٹ بھی ہو اور مکہ میں رہ کر انتظار بھی نہیں کر سکتی ہو، تو پھر ان کو حالت حیض میں ہی طواف زیارت کر لینا چاہیے. طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ جو بیوی سے تعلق کی پابندی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. شرعی اصطلاح جو تحلل ثانی کا کہا تھا نا، تو شرعی اصطلاح میں اسے تحلل ثانی کہا جاتا ہے. تحلل اول کب ہو گیا، یعنی احرام کی پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی قربانی کرنے کے بعد اور سر منڈوانے کے بعد، احرام کھول دیا تو آپ کا تحلل اول ہو گیا، تو حج کی جو احرام کی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی. لیکن ایک پابندی ابھی بھی باقی تھی، اور وہ کیا ہے، ہسبینڈ وائف کا تعلق. تو وہ جب طواف زیارت ہو جائے گا اس کے بعد وہ بھی پابندی ختم ہو گئی. اور طواف زیارت میں رمل کرنا درست نہیں ہے مردوں کے لیے. اور اگر کوئی، یعنی طواف زیارت کرنے کے بعد آپ کو منیٰ واپس جانا ہے چاہے کتنی بھی رات ہو جائے، اگر کسی کا نہیں ہو سکا یا کوئی نہیں جا سکا، تو جیسے اس کا طواف زیارہ ہو چاہے کتنی بھی رات ہو جائے واپس منیٰ چلے جانا چاہیے. تو طواف افادہ کے بعد منیٰ واپس آنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر وہ 11, 12, 13 دن، 13 والی جو دن ہے، 11, 12, 13 تاریخ ایام تشریق آپ کو منیٰ میں گزارنا ہے. اللہ عالم.